कश्मीर बहरहाल खत्म हो गया। इससे मजीद किसी से ना राबता था ना तल्लुक था। मैं उसी मजलिस में बैठा हुआ था तो मैंने अपने क्लास के तालिबे इल्मों को कहा कि आज मुझे यकीन मौकम है कि अगर कश्मीर के अंदर मुकम्मल इजाफा आ गया है तो एजाज अफजल जिंदा है इंशाअल्लाह, खुर्रम जिंदा है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की होगी, पूरे यकीन से कहता हूं। अल्लाह के अजाब किसी बादशाह का अजाब नहीं है, उसका अजाब मुसव्वमा होता है, निशान ज़दा होता है। ये कंकरी फौ को लगेगी, दूसरे को नहीं लग सकती। कहते हैं कि गुम के साथ घुन भी पिस जाता है, ये तुम्हारे यहां पिसता होगा, मेरे अल्लाह के यहां जो अजाब पर मुस्तहिक है अजाब उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और अल्लाह का कानून है कि जितने लोग मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे होंगे उस अजाब से सिर्फ उतने बचे। बनी इसराइल में भी उतने ही बचे थे। तो मैंने कुरान से पूछा तो कुरान ने बताया कि अगर एजाज अफजल अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम कर रहा है, जिसकी मैं खुद शहादत दे रहा हूं, मैंने उसके पास जिंदगी गुजार के देखा है, खुर्रम को जान के देखा है, तो इसका मतलब है वो जिंदा है। इस अजाब ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इस अजाब ने अल्लाह के हुक्म की तायद कर दी है कि वह अपनों की हर दौर के अंदर हिफाजत करता है। इम्तिहान के मराहिल और बात है। लोगों अपने आप ही को बचाने के लिए, उस अजाब से बचाने के लिए सारी दुनिया की रवश दूसरी हो जाए, तुमको अपनी रवश ठीक कर लो, अल्लाह तुम्हें तो बचा लेंगे। सारी दुनिया बुराई पे आमादा हो जाए, तुम ना होना, सारी दुनिया उसकी नाफरमानी पे लग जाए और तुम्हें दिखाए कि देखा मुझे सदर बना दिया, मुझे वजीर आजम बना दिया, मैंने बुश के हजूर सजदा किया तो आज मुझे अल्लाह मुकाम मिल गए हैं, क्योंकि नहीं गर्दन कट जाए सजदा अल्लाह के हजूर होगा। दो नंबर के कारोबार किए हैं, घर सज गया है, नहीं मैं सारी उम्र भूखा रह लूंगा, दो नंबर का कारोबार नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरी आकबत बर्बाद हो जाएगी। बकायदा मजाक उड़ाते लाहौर टूपो, बड़ा नेक बंदा है, बच्चे भूखे बर्बाद थे, अल्लाह मियां ने तो इस तरह लगता है उंगली पकड़ कर रोज रोज का मामला सिखा दिया है, हर लम्हे के लिए बता दिया है कि ये तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे छोटे घर को किराए वाले घर को देख कर लोग मजाक उड़ाएंगे, हालात खराब हो गए, दो नंबर का कारोबार नहीं किया, गाड़ी से तुम साइकिल पर आ गए हो, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन घबराना नहीं, वो सवारियां दूंगा जो सवारियां तुम्हारे तसव्वुर से भी बाला कर, तेरे बच्चे सेब नहीं खा रहे थे ना, कोई बात नहीं, वो फल दूंगा जो तेरे तसव्वुर में उनका कभी दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं पाया गया, तेरे कानों ने उसके बारे में सुना नहीं है, तेरी जुबान ने कभी उसका जायका चखा नहीं। तुम इस निगाह के अंदर गैर महरमा को देख के बड़ा मजा रखा है, तुम मेरी खातिर अपनी निगाह को झुका लेना, ईमान की हलावत दे दूंगा दुनिया के अंदर, आखिरत में हूरें अता कर दूंगा, اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا میری نظر کے کرشمے وہ بھی مرتی ہے وہ بھی جات میرے ساتھ ہے. بڑے مزے لے لے کے کہانیاں سناتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہارے جسموں کو آگ میں جلا دوں گا اور تمہاری آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دوں گا. یہ زندگی یہ جوانی تو چند دن کی ہے, یہ تو ختم ہو جانی ہے. اس زندگی نے تو ختم نہیں ہونا. آج تو مذاق اڑاتے تھے اور کل دیکھنا یہ کامیاب و کامران چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ اپنے رزلٹ کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کے جا رہے ہوں گے. سیاہ کالا چہرہ تمہارا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں تمہارے جب نامہ اعمال دیا جائے گا, ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا, چیخو گے چلاؤ گے دنیا میں ہم کتنے کامیاب تھے اور دیکھو آج میری مدد کرو. آج وہ ہنستے ہوئے گزر جائیں گے. دنیا میں ہم پر مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے نا, ہنسو آج, مذاق اڑاتے تھے ہمارا. والذین اتقوا, جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا, یعنی ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ یہ کام اس بات کو جس کو میں نے پھیلا کر کہا ہے اللہ کا اعجاز ہے, ایک جملے میں وہ بات کہہ دی. اتقوا, جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا, یعنی ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اللہ کے حضور چلے گئے کہ اللہ یہ کام کر لوں, رسول اللہ کے حضور چلے گئے رسول اللہ یہ کام کر لوں یا نہ کروں. ادھر سے جواب ملا کر لو تو کر لیا, انہوں نے منع کر دیا تو جو باز آ گئے. ایسی روش کو زندگی گزارنے کے اس طریقے کو تقوا کہتے ہیں. جو یہ گزارتا اسے متقی کہتے ہیں. خدا رکھتی کہیے کہ اگر آپ اپنے اللہ کو جا کر کہیں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جائیں تو ظاہر رسول اللہ کے حضور جانے کے لیے آپ حدیث نبوی کا سہارا لیں گے. حدیث نبوی جا کے کھول کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے رشوتیں لے لے کر بڑی عیش کی زندگی گزاری ہے اور گزار رہا ہے, میں سخت تکلیف میں ہوں, مصیبت میں ہوں. وہ جب مذاق اڑاتے ہیں کہ چبن بھی ہے دل کی, میں بھی رشوت لے لیا کروں, تو فوراً رسول اللہ کہیں گے یہ تیرے امتحان کے دن ہے, کامیاب ہو جائے گا تو بڑے انعامات ملیں گے, ورنہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار, جہنم میں جاؤ گے. یہ دنیا تو ختم ہو جانی, اس نے ختم بھی نہیں ہونا, جہنم سے نکلو گے بھی نہیں. آپ نے کہا کہ دو نمبر کا کاروبار کرنے پہ بڑا فائدہ ہوا ہے, فلاں نے بھی کوٹھی بنا لی. لوگ مثالیں دیتے ہیں, جو کانجی بیچتا تھا پھر ان کا پھیرا لگایا ہے, دوسرا پھیرا لگایا, تیسرا, آج لاہور کا بہت بڑا تاجر ہے, کسی کی طرف سے ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے, ایم بی اے کا الیکشن لڑتا ہے, ہمارے علاقے سے بھی لڑ چکا ہے, دیکھو کہاں تک پہنچ گیا. رسول اللہ وہ تو بڑا اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے, ہمیں اس طرح نیچے کر کے دیکھتا ہے, ہم بھی کر لیں. کہا من رشا فلیسا منا, جس نے دھوکہ دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. نانا رسول اللہ مجھے امت سے نہ نکالنا, میں بھوکا رہ لوں گا, مجھے امت میں رہنے دیجیے. یہ تقویٰ ہے. جنہوں نے یہ تقوی کی روش کو اپنا لیا, فوقہم یوم القیامہ, قیامت کے روز فوقیت کن کی ہوگی, آج بڑے مکان والے کی اور وہاں بھی بڑے مکان والے کی. اور وہ جو بڑا مکان ہے وہ تقوی والوں کو ملنا ہے, جسے اعلی علیین کہا ہے, جسے فردوس العظیم کہا ہے, جسے بالا خانے کہا ہے. یہ بالا خانے والے, یہ بڑے گھروں والے پھر عزت کے مقام پر ہوں گے, یہ نیچے جہنم میں وہاں پہ جلتے ہوں گے. اور دنیا میں وہ ان پر مسکرا مسکرا کے مذاق اڑاتے تھے, آج وہ ہنس کے پوچھے گا سناؤ کیا حال ہے. واللہ یرزق من یشاء, अच्छा ये जो रिस्क है कभी कभी मोमिनों को तंग करता है, फलां को ज्यादा क्यों मिल गया और फलां को कम क्यों मिल गया। अल्लाह वाले हैं, हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए था, और वो जो हैं अल्लाह के खिलाफ काम करते हैं, अल्लाह को मदूली करते हैं, उनको ज्यादा क्यों मिल गया। और वो तो अल्लाह को मानता भी नहीं है, उसको भी बड़ा मिला हुआ है। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल नास है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, वो पालनहार सब इंसानों का। पहली बात तो ये कि उसने देना रिज़्क तो सबको, क्योंकि बेनियाज हस्ती है। ये जो नियाजमंद हस्तियां होती हैं हमारी तरह की, हमारे लिए ये है कि ये इसने मुझे साथ अच्छा सलूक किया, मैंने भी करना है। जो बेनियाज होगा उसको इसकी कोई परवाह है कि उसके नाम से कोई माला जपता है और उसके सामने सजदा रेज रहता है और कोई नहीं होता, क्या उसकी अजमतों में कोई इजाफा कर सकता है या कोई कमी कर सकता है। वो रब तो सबका है, पहली बात तो ये सबको उसने देना है। दूसरी बात, अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया पूरी की पूरी और उसकी सारी नेमतें मेरी ही दी हुई हैं, ये इनाम में नहीं होती, ये आजमाइश में होती। और इरशाद बारी ताला है, कभी देकर आजमाता हूं कभी छीन कर आजमाता हूं। मैंने तो उस वक्त देखना ये होता है कि दिया है तो मेरी राह में कहां लगाता है, जिस तरह मैंने कहा है वहां खर्च करता है या वहां खर्च करता है जिससे मैंने मना किया। छीन लेता हूं तो तब भी आजमाइश है, मेरे दर पे आता है कि किसी और के दर पे चला जाता है। कभी अपने ही इंसान और अपने ही जैसे इंसानों के दर पे सजदा रेज होता है, उनके तजर्बों के सामने सजदा रेज होता है, उनके कहने पे चल पड़ता है। ये मायूस ना हो तो दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, इसलिए मायूसी कुफर कहा है। क्योंकि रिज्क तो मैं देता हूं, इसका मतलब तो मुझसे मायूस हुए हो। जो राजक से मायूस हो जाए वो तो अथाह गहराइयों में गिर गया, अब उसके लिए सख्त सजाए। अल्लाह से क्यों मायूस, इंसानों से तो हो इंसान, अल्लाह से मायूस होने की जरूरत है? तो रिज्क किसके जिम्मे है, इंसानों के कि अल्लाह के? मायूस और फ्रस्ट्रेट इंसान, उसको यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह मदद कर सकता है। वो कहता मैं काम करूंगा तो कुछ आएगा, और जो बहुत काम करता है घाटा पड़ के करोड़पति जब कखपति होता है वो फिर कौन कर देता है? सलाहियतें तो थी उसके पास। ये आजमाइश के लम्हे हैं, कभी देकर आजमाता हूं कभी छीन कर आजमाता हूं। इसे इनाम मत थमाइना। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो कहने वाली हस्ती है उसने सबसे बड़ी नेमत, माल तो एक बड़ी छोटी सी है, बड़ी नेमत इस दुनिया की अल्लाह का इक्तदार है, खलीफा बनाया है, खलीफा ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का निफाज करना है, का ये सबसे बड़ी चीज देता हूं मैं। दुनिया का मिशन की तकमील जिस पे होती है, जिसको मैंने रसूलों को भी इसलिए भेजा है और मोहम्मद रसूलल्लाह को भी ये कहकर भेजा, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीन अलहक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह जिसने दीन हक देकर भेजा ताकि तमाम अदियान पर उसे गालिब करते, चाहे काफरों को और मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। यही मिशन था, ये मिशन भी मत समझना का इनाम है, ये इनाम में नहीं मिलता, ये आजमाइश है कि इस मिशन पे तुम्हें लगा दिया गया, खड़ा कर दिया गया, तो तुम अल्लाह की इताअत में लगे रहे कि इस घुमंड में पड़ गए कि मैं कोई शय हूं। हर आता आजमाइश, इनाम तो आखिरत में मिलने वाले, इन इनामों की हैसियत क्या اولاد مل گئی، مال مل گیا، زینت الحیات دنیا کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ فتنہ ہے، المال والبنون فتنہ، یہ تو سخت آزمائش ہے، یہ زینت حیات ہے، دنیا کی زینتوں پہ راضی ہونے والوں سنو یہ تو سخت آزمائش ہے، پورے اترو گے تو ساری نعمتیں، اگر اللہ وہاں جنت دے دے تو دنیا فرق آپ کو مل جائے اور باغات بن جائے، یہ دنیا قیمتی کا جنت کا ٹکڑا قیمتی؟ تقوی والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، دوسروں کو بات مشکل سے سمجھ آتی ہے، بغیر حساب دے گا، دیتا ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع یرزقو فعل مضارع ہے، اور مضارع کا ترجمہ حال میں بھی کیے کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے ہیں، وہ دیتا ہے اور دے گا بھی، یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر ایک نیکی کمائی ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی دے، کہتا نہیں دس دوں گا، دس دوں گا، ایک کے بدلے میں ایک نہیں، ایک کے بدلے دس، کہا کہ اگر میں نے ایک روپیہ لگایا تو اللہ کتنے دے گا، کہا دس دوں گا، بس دس، کہا نہیں تو اپنا اخلاص بڑھا لے، ستر گنا کر دوں گا، ایک روپیہ تو ہماری راہ میں لگا دے، ہم تجھے ستر کر کے دنیا میں لٹا دیں گے، یہ میری بات ذرا غور سے سنیں، اس کے اوپر پتا آپ سب کو ہے، یقین میں کتاب ہوں آ جائے، ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے دس، اللہ بس دس ہی دے گا، نہیں تو اپنا اخلاص بڑھا لے، ستر گنا کر دوں گا، بس ستر گنا، اللہ کہا اچھا بندے تو اخلاص بڑھا لے، لالچی ہو گیا ہے، اخلاص بڑھا لے اپنا، تو اپنا اخلاص بڑھا لے، سات سو گنا کر دوں گا، ایک روپیہ دے گا سات سو دے دوں گا، بندوں کی تو ہمت ختم ہوگی، اللہ نے خود ہی کہا میرے بندوں اخلاص تم اور بڑھا لو، میرے لیے اتنا دوں گا مجھے اپنے جلال کی قسم جتنی میری شان ہے، بغیر حساب اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے، اللہ کی شان کا کوئی حساب ہے تو اتنا ہی دے دے گا جتنا بغیر حساب، اس بات کا مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، میں چاہتا ہوں یقین آ جائے، مجھے ابھی تک کوئی شخص دوسرا نہیں ملا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بے شمار لوگ ہوں، میں تو اپنے علم کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک ایک شخص سے میری ملاقات ہے اور میں ان کو صرف اجر کی نیت سے زیارت کے لیے جاتا ہوں، میری ان کی ملاقات حرم پاک میں ہوئی اور اس کے بعد سعودی عرب میں کافی دیر ان رہے، وہ ڈاکٹر عبد القیوم سعادت آج کل منصورہ میں ہوتے ہیں، میں نے ان کا طرز عمل یہ دیکھا ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کوئی چیز لینی ہے، دیکھتے اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کو دس پہ تقسیم کرتے ہیں، دس پہ تقسیم کر کے اتنے پیسے کسی سے ادھار لے لیتے ہیں، ادھار لے کر اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، کہ اللہ تو نے کہا نا کہ دس گنا تو دوں گا، دس روپے لگائے ہیں سو روپیہ نکال، انہیں یقین ہے کہ آئے گا، مجھے اور یقین ہے نہیں آئے گا، اللہ تو نے اخلاص دیکھا میرا، بڑھا دے تھوڑے سے، میں نے ادھار بھی لیا ہوا ہے، چل زیادہ دے دے گا تیرا کیا جائے گا، دے دے، اللہ میاں نے جتنے مانگے اس سے کئی گنا زیادہ دیے انہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ دے دے گا؟ میری نظر میں تو ابھی ایک ہی بندہ آیا ہے, اللہ کرے کہ آپ سارے ویسے ہی ہو جائیں, اور اللہ کرے آپ ہوں. میں تذکرہ کہیں یہ بھی کروں کہ میری ساری کلاس کے لوگ ایسے ہیں, مجھے دنیا میں نہ بھی ضرورت پڑے تو اللہ کو جا کے یہ کہہ تو سکوں میری دنیا کے لوگ ایسے تھے. یہ یقین پیدا کر لیجئے کہ وہ بغیر حساب دیتا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں, یقین آنے دیتے ہم صاحبی. وہ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ اگر بغیر حساب دیتا ہے, بڑے سجدے کیے ہیں, بتا کیا ملا. مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو آزمائش ہے, پورے اترو. کان الناس امت واحدا, لوگ تو ایک ہی امت تھے. کان الناس امت واحدا, لوگ مختلف امتیں تھے کہ ایک ہی امت تھے؟ جی, امت دین کی بنیاد پر بنتی ہے. کائنات میں سب سے پہلی ہستی جو آئی تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ کہ وہ نبی اللہ. نبی کوئی دین لے کر آتا ہے, جو دین وہ لے کر آئے تھے اس کا کیا نام تھا؟ اسلام. انا دین عند اللہ. یہ تو نہیں کہا کہ آدم کو میں نے کوئی اور دیکھ کر بھیجا تھا. پہلی بات تو یہاں بتانی مقصود یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے انسان کفر کے اندھیروں میں رہتا تھا, روشنی آئی, علم آیا, تو پھر اس کو دین کی سمجھ آئی. نہیں, یہ غلط فلسفی ہے. اللہ کریم ایسے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے پہلی ہستی جو بھیجی وہ ایک نبی اللہ تھے, وہ روشنیوں میں تھے, وہ جو دین حق لے کر آئے ہوئے تھے. روشنیاں تھیں, ایک ہی امت تھے, بعد کے لوگوں نے تفرقے ڈالے اور وہ کفر میں گئے, وہ فرقوں میں گئے. اچھا, یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم کا دین تو دین اسلام, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب کا دین کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین کون سا تھا؟ ان کا بھی دین اسلام تھا. یہ ایک ہی امت تھے, دین ایک ہے تو امت دوسری ہو سکتی ہے؟ عیسائیت تو ان کے ایک فرقے کا نام ہے, یہودیت تو ایک فرقے کا نام ہے جو دین اسلام میں تھا. جو وہ فرقہ بنے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا یا ان پہ کرم کر دیا؟ جی, جس زمانے میں, حضرت سلمان کے زمانے میں, حضرت طالوت کے زمانے میں, حضرت داؤد کے زمانے میں, 20 سال حضرت طالوت کے, 40 سال حضرت داؤد کے, 39 سال حضرت سلمان علیہ السلام کے, یہ زمانہ ان کی یہودیت نصرانیت کا تھا کہ اسلام کا تھا؟ تو اسلام کا تھا. یہودیت نصرانی تو بڑے بعد میں آ کے بنتے ہیں, وہ تو بخت نصر کے زمانے میں آ کے بنے. جب ایک اللہ کی بات کو لے کر چلتے ہیں تو امت ایک ہی رہتی ہے. جب اللہ کے علاوہ کسی غیر کو, میں لفظ استعمال کروں, جب کبھی غیر اللہ کو, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آدمی, انسان اپنا معبود سمجھ لیتا ہے, اس کے کہنے میں چلنے لگتا ہے, تو جب اس کے کہنے میں چلتا ہے تو ایک نیا دین بنتا ہے تو ایک امت الگ ہوتی ہے. عیسائی اللہ نے بنائے تھے جی، کہ ان کے علماء کی آراء نے بنائے تھے. یہودی اللہ نے بنائے تھے کہ حضرت موسیٰ نے بنائے تھے؟ انہوں نے دین یہودیت کی دعوت دی تھی کہ دین اسلام کی دعوت دی تھی؟ یہودی کیسے بن گئے؟ ان کے علماء کے افکار کے نتیجے میں. میں ساری بات کو چھوڑ کے اچانک یہاں پہنچتا ہوں، محمد رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے وہ دیوبندی بریلوی بنانے آئے تھے کہ اہل حدیث اور شیعہ؟ جی مجھے آواز نہیں آئی، مجھے بتائیں، کیونکہ کوئی بندہ چپ نہ رہے. وہ ہمیں دیوبندی بنانے آئے تھے کہ مسلم؟ وہ ہمیں دین اسلام پہنچانے آئے تھے کہ دین یہودیت؟ تو دیوبندیت، تو بریلویت، اہل حدیثیت، تو شیعیت، تم کیسے ہو؟ تم کیسے ہو گئے؟ کان الناس امت واحدہ، میں نے ایک جگہ پہ ایک بات بتائی کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک بریلوی آیا عقیدت کے ساتھ رسول اللہ کی جوتیاں چرا کر بھاگ گیا. مجھے کہنا کہ جھوٹ جھوٹ، اس وقت تو بریلوی تھے ہی نہیں. میں کہا پھر بتاؤ آپ کہاں سے آ گئے، اگر اس وقت نہیں تھے تو آپ کہاں سے آ گئے، کس نے بنا دیا؟ اگر رسول اللہ نے نہیں بنائے تو تم کیسے بن گئے ہو؟ یہ بات انہیں سمجھائی تھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ کیسے ہو گئے، کس صف میں چلے گئے ہو؟ وہاں اسلام تھا، لوگ یہودی اور نصرانی بنے. یہاں اسلام ہے اور دین مکمل ہے، ان کے ہاں بھی دین مکمل نہیں تھا. تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کیسے ہو گئے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امت واحدہ، یہ فلسفی جو ہے کہ لوگ برے رستوں پہ تھے پہلے، پھر آہستہ آہستہ انبیاء رسل آئے اور انہوں نے ان کو ہدایت دی اور لوگ ٹھیک ہو گئے، یہ فلسفی غلط ہے. قرآن نے فلسفی دی ہے کہ لوگ پہلے دن سے ٹھیک رستے پہ تھے، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے پہلا انسان جو آئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری روشنی میں آئے تھے، اللہ کے پورے نور کے ساتھ آئے تھے، دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور ہدایت کا سر چشمہ پہلے نازل ہوا ہے، ہدایت لینے والے ان کے بعد تشریف لائے. تو گویا زندگی کی ابتدا دنیا میں علم اور نور سے ہوئی ہے، اور جب علم اور نور وحدانیت کی بنیاد پر ہوگا، جب علم اور نور اللہ کی بنیاد پر ہوگا، تو اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کے اندر خود وحدانیت آ جائے گی. تو امت ایک ہی تھی، اس وقت تک انسان امت کے اندر تفرقہ نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے اللہ کو پکڑے رکھتی ہے. تفرقہ اس دن آئے گا جب وہ اپنے اللہ کو اپنے رسول کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اور غیر رسول کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما تسلیم کرتی. انسانیت کی ابتدا تو حضرت آدم سے روشنی کے ساتھ ہوئی، بعد میں لوگوں نے اپنے مذہبی اعتباروں سے، اپنے سماجی اعتباروں سے، اپنے معاشی رجحانات کے اعتبار سے اپنے ہی جیسے لوگوں کی اتباع شروع کر دی. اور یہ لفظ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چلا گیا، جو کسی صراط مستقیم پہ تھا وہاں سے وہ اگر چلا گیا ہے تو اس نے، عربی میں کہتے ہیں ذہاب کیا ہے، اس نے کوئی مذہب اختیار کیا ہے، اس نے کوئی فرقہ بنا لیا. تو لوگوں کی آرا کے مطابق ظاہر سب کے اذہان ایک طرح کے نہیں ہو سکتے. ان سارے اذہان کے اوپر، ان سارے دماغوں کے اوپر جو پوری قوت کے ساتھ یکسانیت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ وعدانیت ٹوٹ گئی جب لوگوں نے اپنے اپنے ہیروز، اپنے اپنے لیڈرز، اپنے اپنے پیشوا، اپنے اپنے مسلکوں اور فرقوں کے رہنما خود چن لی. پھر کوئی انہیں دائیں طرف لے گیا، کوئی بائیں طرف لے گیا، اور صراط مستقیم ان سے چھوٹ گئی اور لوگ مختلف رستوں پہ چلنے لگ گئے. اندھیروں میں بھٹکنے والے ہی منتشر ہوتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے والے ہی صراط مستقیم سے محروم ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی روشنی میں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے ہی سیدھی راہ کو اپنا کر اتحاد کے ساتھ کٹھے رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ہوتا، قرآن حکیم نے بیان کیا ہوتا، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا. کوئی دوسرا فارمولہ ہے ہی، ایک ہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ نے کہا تم میں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور دوسری میری سنت مطہرہ. قرآن و حدیث کے مطابق اگر کوئی اپنی زندگی گزارے گا تو وہ سیدھا راستہ ہوگا، وہ اصل دین ہوگا. یہ اسے وحدانیت میں رکھے گا، یہ اسے ایک کر کے رکھے گا، اب انتشار نہیں آئے گا. اور جو ہی کوئی شخص اپنا امام انسانوں میں سے کسی کو بنا لے گا اور اس کے نقش قدم پہ چلنے لگے گا، تو انسانوں کے ذہن تفاوت کرتے ہیں، کوئی اس کے نقش قدم پہ چلے گا، کوئی اس کے نقش قدم پہ چلے گا، تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تو ایک ہی امت تھے، لیکن کیف بعث اللہ النبیین، تو گویا امت پہلے ایک تھے، اس کے بعد نبی آئے. فا کا مطلب پس، یعنی ایک کے بعد دوسری بات جو ہوتی ہے یہ وہ ہے. تو پھر امت واحد نبیوں نے بنائی کہ کسی اور نے بنائی؟ یہاں پھر ایک سوال. نہیں جی، نبیوں نے آ کے یاد دہانی کروائی. یہاں جو مراد ہے کان الناس امت واحدہ، اس سے مراد ہے کہ جب پوری نوع انسانی سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب. یہ ایک امت، کسی کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا. رب کی اطاعت کی جاتی ہے، اور رب کی اطاعت کرنے والوں نے اگر کسی اور کی اطاعت کر لی ہے، گویا انہوں نے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا. بچے اکثر پوچھتے ہیں، آپ بڑی شدت سے کہتے ہیں صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو کیا امی اور ابو کی اطاعت نہیں کرنی؟ کیا امیر المومنین کی اطاعت نہیں کرنی؟ کیا اپنے بڑے بزرگ کی اطاعت نہیں کرنی؟ جی ہاں ضرور کرنی ہے، لیکن یہاں شرط لگا دی، دو اطاعتیں ایسی ہیں جو غیر مشروط ہیں، اس کی بنیاد پر تم متحد رہ سکتے ہو، وہ غیر مشروط ہیں، تمہیں سمجھ آئے تب بھی اطاعت کرنی ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی اطاعت کرنی ہے، اور وہ اطاعت ہے اللہ اس کے رسول کی، اس کے بعد کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو اس کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ منہ سے جو نکال لے اس کی اطاعت کر لے۔ لا اطاعت المخلوقی، میرے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، لا اطاعت المخلوقی فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ لا اطاعت المخلوقی فی معصیت الخالق، امی اگر کہیں کہ بیٹا داڑھی منڈوا لو، امی اگر کہیں کہ بیٹا پردہ نہ کرو، بوڑھی بوڑھی لگتی ہو، جوان لگو گی، ذرا برقعہ اتار کے فیشن کر کے گھر سے نکلو، تو امی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرا گئی؟ امیر المومنین کہے کہ مملکت کے اندر اللہ کے قوانین کی بجائے دوسرے قوانین آنے چاہیے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آنے چاہیے، تو امیر المومنین کی اطاعت اللہ سے ٹکرا گئی؟ جو ٹکرا دے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ہاں امیر المومنین ہی کہیں، وہ ابو کہیں، وہ امی کہیں، وہ شوہر کہیں، وہ کوئی بھی بڑا کہے کہ یوں کرو، اور وہ کام اللہ نے بھی کہا، اس کے رسول نے بھی کہا، اب ان کی اطاعت کر لینا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر یہ اطاعت اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی بنیاد پر ہو تو اسے رد کر دینا ہے، اگر اس بنیاد پہ رہیں گے تو ہم متحد رہ سکتے ہیں، اگر اس سے ہٹ جائیں تو آپ ہی کے گھر کے اندر کا یہ واقعہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے تو ایک ابو کا بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک امی بات کہہ رہی، تو گھر کے آدھے بچے امی کی طرف، آدھے بچے ابو کی طرف، اتحاد رہ گیا؟ رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن امی بھی کہے کہ بیٹا یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ رسول نے فرمائی ہے، اور ابو بھی یہ بات کہے کہ بیٹا اللہ نے یہ فرمایا ہے، ان کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اب اختلاف رہ جائے گا، اتحاد ہو جائے گا؟ یہ گھر کی بنیاد پر میں نے عرض کیا ہے، یہ معاشرے اور سوسائٹی کی بنیاد یہی اکائی، ورنہ اتحاد نہیں رہ سکتا۔ اور یہ جو کلمہ واو ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ ولا تفرقوا کے اندر واو کے ایک معنی یہ ہے کہ ورنہ تفرقہ تفرقہ ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب نے اس کا ترجمہ یہاں پہ یوں کیا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی رسی کو نہیں پکڑو گے تو اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ اتحاد اس وقت ہی رہے گا جس مارے میں اللہ اس کے رسول کی واضح واضح ہدایت آ گئی، ان کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں انسان ساری کائنات بھی اکٹھی ہو کر کہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی مرضی سے وہ ٹکرا جائے تو پوری کائنات کی آواز کو نیچے کر دو اور اللہ اس کے رسول کی آواز کو اوپر کر دو، تب تم صرف مسلمان رہ سکو گے۔ میں یہ نہیں کہتا بڑا درجہ، کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی اگر تم نے ہمارے رسول کی آواز سے اپنی یا کسی اور کی آواز کو بلند کر دیا۔ فبعث اللہ، پھر اللہ جل شانہ نے مابوس فرما دیے مبشرین، بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے۔ تو لوگوں، اللہ نے کہا ہے کہ زندگی یوں گزارو، یہ زندگی یوں گزارو گے، ہم تمہیں بشارتیں دیتے ہیں، نویدیں سناتے ہیں، یہ دنیا تمہاری جنت نظیر ہو جائے گی۔ انبیاء نے آ کر بتایا، یہ تمہاری امی ہے، یہ تمہارے ابو ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے شوہر ہیں، ان کے ساتھ ان بیہیویئرس اور ان رویوں کو اختیار کرنا۔ خدا لگتی کہ یہ اگر ان بیہیویئرس اور ان رویوں کو جو رسول اللہ نے بتائے ہیں اور بتایا کہ اگر تم ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا جنت نظیر ہو جائے گی، اور میں اور آپ اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ سلوک اپنا لیں جو رسول اللہ نے بتائے ہیں، تو ہماری دنیا جنت نظیر ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ خوشخبریاں سنانے آئے تھے۔ ومنذرین، انذار کرنے والے، ڈرانے والے۔ وہ صرف ایک طرفہ بات نہیں کہتے تھے، وہ لولی پاپ صرف نہیں دیتے تھے، میٹھا میٹھا نہیں دکھاتے تھے، ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف زندگی گزاری تو یہی زندگی تمہاری اجیرن ہو جائے گی، دوزخ کدا بن جائے گی، جہنم کی آگ میں دنیا میں جلنے لگو گے۔ اگر نہیں میری بات سمجھ آئی تو ان باپوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی، آج ان کے چرکے کھا کھا کر، ان کی گالیاں اور ان کے ظلم سہ سہ کر، راتوں کو کونوں کھدروں میں منہ دے دے کر روتے ہیں، اور باہر آ کر عزت کی وجہ سے لوگوں کو کہتے ہیں میری اولاد بڑی فرما بردار۔ اس بیوی سے پوچھو جس کا شوہر اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، تمہاری زندگی اس وقت کیسی گزر رہی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر معاش کے طریقے اپنا لیے، ان معاش کے طریقوں پہ اپنانے پہ ان کے بینک بیلنس تو گراف اوپر چلا گیا، اندر کا سکون غارت ہو گیا، نہ رات کو سو سکتے ہیں نہ صبح سو سکتے ہیں۔ خوشخبریاں سنانے والے تھے اور یہ ڈرانے والے تھے کہ اس دنیا کا ہی نہیں، مرنے کے بعد یہ 60-70 سال کی کمائی تمہارے ہاتھوں کی، یہ تو ختم ہو جانا وقت، پھر اس کمائی کا حاصل ساری عمر کی لعنتیں، ساری عمر کے جہنم تمہارے پلے پڑ جائے گی، پھر اس کو اسے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا ابدا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اسی کے اندر رہے گی۔ تو وہاں سے پھر نکل سکو گے؟ کوئی سفارش چل جائے گی؟ پیسے دے کے نکل جاؤ گے؟ اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا، ہاں سوائے استثناء کیا ہے، الا من تابا، جس نے توبہ کر لی، اور توبہ مرتے وقت ہوتی ہے، مرتے وقت کی کوئی توبہ توبہ نہیں ہے۔ مرتے ہوئے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، جب اس نے دیکھا تھا کہ چاروں طرف سے پانی امنڈ آیا ہے، اب میری موت واقع ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں شاید بچ جاؤں، اللہ نے کہا نہیں، جب باتیں شاہد ہو جائیں، جب باتیں ظاہر ہو جائیں، موت کا وقت معین سامنے آ جائے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ پھر توبہ کا موقع اب ہے، ورنہ خالدین فیہا ابدا. ان بحثوں میں نہ پڑھو کہ آخر کلمہ پڑا ہے، سزا کاٹ کے ایک دن ہم جنت چلے ہی جائیں گے. جس کو تم ایک دن گنتے ہو، اللہ کے ہاں 50,000 سال کا دن ہے. کتنا؟ اور اس کے عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کے حلقے سے عذاب سے نکال کر، یہ میرا تبصرہ نہیں، محمد رسول اللہ کا تبصرہ ہے، اس کے حلقے سے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دہکتی ہوئی آگ اس کو اس قدر ٹھنڈی لگے کہ اس کو اس کے اندر نیند آ جائے، اس کا درجہ حرارت دیکھ لو. ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو بتایا وہ پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یہ ہلکا ترین عذاب ہے. یہ مغرور اور متکبرین کی جو سزا بتائی ہے وہ ہلکا ترین عذاب، کہ اس کو لوگوں کے دلوں جلانے والوں کی جو بات بتائی ہے یہ ہلکا ترین عذاب ہے، جو پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. اس عذاب میں جو کہے تو کوئی نہیں، 4 دن رہ لوں گا پھر میں جنت آ جاؤں گا، جو اتنا حوصلہ اللہ کے مقابلے پہ کرے، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرے کہ کوئی نہیں 4 دن میں رہ لوں گا، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے دوبارہ جنت میں بھیجا جائے؟ جو اللہ کو بھی چیلنج کرے. یہ قصے کہانیاں جو آپ سنتے ہیں، قرآن حکیم نے اس کا تبصرہ کیا ہے. یہ بڑی اسرائیل والے بھی یہی بات کہتے تھے، لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. ہم اللہ کے بڑے چہتے ہیں، ٹھیک ہے گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، مانتے ہیں، تو 4 دن آگ چھو لے گی تو پھر اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے اسی کتاب کے اندر ان کے جواب میں اگلی ہی آیت کے اندر لکھا ہے کہ رسول ذرا ان سے پوچھو کیا انہوں نے اللہ سے کچھ لکھوا رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اگر یہ قاعدہ بنی اسرائیل کے لیے ہے تو بنی اسماعیل اگر یہ بات کہے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول کے امتی ہیں، ہمیں تو وہ بھیج ہی دے گا، تو ان کے لیے بھی یہی جواب ہے اللہ کا، کیا تم نے اللہ سے کچھ لکھوا رکھا ہے؟ اللہ مجبور ہے تمہارے ہاتھوں؟ وہ بے نیاز دستی کا نام ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم وانزل، اور نازل فرما دیا معہم ان کے ساتھ، ما اردو ہی کا کلمہ ہے، ان کے ساتھ نازل فرما دیے. کن کے ساتھ؟ یعنی نبیین کے ساتھ، مبشرین کے ساتھ، منذرین کے ساتھ. صرف گائیڈ ہی نہیں بھیجا بلکہ گائیڈ کے ساتھ الکتاب، کتاب بھی بھیجی ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ اگر کسی کو انہوں نے عبرانیوں میں کو تربیت دینے کے لیے بھیجا ہے